السلام علیکم, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ, جبکہ انجینئر ہیں مارک فرگوسن. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے, پاکستان کی جانب سے ابراہم داغ بگٹی کو پاکستان واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ, کیا اس میں پروسیجرز عموماً ہوا کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, پاکستان کو کس طرح کے ایویڈنسز یا ثبوت یا شواہد دینا ہوں گے جس کی بنیاد پہ بین الاقوامی برادری یہ فیصلہ کر سکتی ہے. بڑے اہم موقع پہ یہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, اس میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور پاکستان اگر واپسی ہو جاتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں, اور اگر نہیں ہوتی تو بھی اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ, بات ہم کریں گے پاکستان کی جانب سے بھارت کے اندر ایک تجارتی نمائش ہونا تھی جو کہ حالیہ تنازع اور اختلافات کے باعث منسوخ کر دی گئی ہے, اور امریکہ کا ایک بار پھر زور دے کر یہ کہہ رہا ہے دونوں ملکوں سے کہ وہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل کریں. پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ, قبائلی علاقوں میں بلدیاتی انتخابات آئندہ سال کرانے کا فیصلہ, اس سے ان علاقوں کو مرکزی دائرے میں لانے میں کتنی مدد ملے گی. چوتھا ہمارا سیگمنٹ, آج ذرا معمول سے ہٹ کے ہم نے اس کو شامل کیا ہے, ایکسیڈنٹس پاکستان کے اندر, اموات کی شرح اگر پاپولیشن کو سامنے, آبادی کو سامنے رکھا جائے اور باقی دنیا خاص طور پہ جو ترقی یافتہ دنیا ہیں تو پاکستان کے اندر ہلاکتوں کی شرح کہیں زیادہ ہے. آج بھی ایک مسافر بس دریا میں گر گئی ہے, 24 مسافر اس میں ہلاک ہو گئے, آئے روز یہ واقعات اور حادثات ہوتے ہیں, اصل قصور وار کون ہے؟ پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ, اس میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ پر مبنی ایک میوزیم کا افتتاح کیا گیا ہے, اس کی ایک خاص علامتی اہمیت ہے, اور آج کے حالات میں جب خاص طور پہ سیاہ فام شہریوں کو یہ شکایت ہے کہ پولیس کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے, اس پس منظر میں آپ اس کا جائزہ لیں گے. پریزیڈنٹ باراک اوباما بذات خود اس کا افتتاح بھی کر رہی ہیں, تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں, چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پاکستان نے ناراض بلوچ رنما ابراہم داغ بگٹی, ان کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی پولیس انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا. سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں ابراہم داغ بگٹی, اور ان کے بارے میں جو سوال کیا گیا, سوال پوچھا گیا, تو پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے یہ بتایا تھا جمعے کو کہ انہیں واپس لانے کے لیے باضابطہ کوشش کی جائے گی. یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب حالیہ ہفتوں میں آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ ابراہم داغ بگٹی کو بھارت نے شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے یا پیشکش کی ہے, یا دوسری جانب ابراہم داغ بگٹی کی جانب سے اس شہریت میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے, اور میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ پروسیس جاری ہے. تو پاکستان نے یہ فیصلہ ان حالات میں کیوں کیا ہے, اور اس کا ہم جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ انالیسس کے لیے اور مزید ڈیٹیل ان پٹ کے لیے موجود ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب, ہوم منسٹر ہیں بلوچستان کے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب تسنیم نورانی صاحب, فارمر انٹیریئر سیکرٹری ہیں اور داخلہ امور کے ماہر ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. تسنیم نورانی صاحب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں, ذرا ہمیں وہ پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں بتا سکیں گے. نورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ابھی ابراہم داغ کو جو واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انٹرپول سے رابطہ کر کے, اس میں پاکستان کی مختلف ملکوں کے ساتھ یا معاہدہ کس طرز کا, کس نوعیت کا ہے, اور انٹرپول کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے, جس شخص کو بلانا ہو اس کے خلاف کس طرح کے شواہد دینا پڑتے ہیں, اور کیا پاکستان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں؟ جی دوبارہ نمبر ڈائل کیجئے, غالباً یہ لائن ڈفرینٹ مل گئی ہے. سرفراز بگٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بگٹی صاحب آپ سے میں نے خاص طور پہ ذرا اس کے جو انٹرنل ریپرکشنز ہیں بلوچستان کے اندر اس ریفرنس میں بات کرنا تھی, لیکن آپ ہوم منسٹر بھی ہیں اور اس سارے پروسیجر کو بھی آپ سمجھتے ہیں. وفاقی حکومت اگر یہ انگیج کر رہی ہے انٹرپول کے ساتھ, تو کیا صوبائی حکومت بھی اس میں آن بورڈ ہے, ایک بات, اور یہ کہ دوسرا آپ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کا پروسیجر ہوا کیا کرتا ہے عمومی حالات میں؟
اور جو اس پر مجھے اتنی میری ایکسپرٹ رائے نہیں ہے, میں اس میں وہ رائے دینا بھی نہیں چاہتا ہوں, بیکاز میرے ڈومین سے باہر کی چیز ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیزن لیا ہے تو یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیسیزن ہے, بیکاز آپ خود ابھی ان کو فرما رہے تھے کہ یہ شاید کوئی ناراض بلوچ ہیں, جبکہ ہم ڈیموکریٹک ملک ہیں اور ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری پروونشل اسمبلی میں ایک اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی موجود ہے اور ایک ریزولوشن بھی موجود ہے جس ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. لہٰذا ایک ٹی وی یا ریڈیو اسٹیشن پہ ان کو ناراض بلوچ کہنا ان تمام ممبرز کی توہین ہے جنہوں نے یہ ریزولوشن پاس کرائی ہے اور یونانیمسلی پاس ہوئی تھی.
ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پاکستان آفیشلی جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے, لیکن ایک جنرل ٹرم سے بگٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو انگیج بھی کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں, और बकौल आपके, आपने भी बॉसों को नाराज बलोच ही डिक्लेयर किया है या समझाया कि वो गुमराह हैं, रास्ते से हट गए हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं, वापस ला सकते हैं, तो क्या ब्राह्मदाग बुगटी का शुमार उन लोगों में नहीं होता जिनसे राब्तों की कोशिश हुई है या हो रही है?
देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली बात यह है कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। अब दहशतगर्द से मुजाकरात बिल्कुल हो सकते हैं। वो किसी भी वक्त हमारा स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बड़ी सीरियस है डायलॉग के लिए। देखिए, उसी डायलॉग का नतीजा है कि आज जो सेकंड टियर लीडरशिप है जो यहाँ पर लड़ रही है बलोच बस्ती के नाम पर, जबकि उनके आका जो है वो खुद लग्जरियस लाइफ स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में और दुबई में गुजार रहे हैं, तो वो उसी डायलॉग का नतीजा है कि लोग जौक दर जौक सरेंडर कर रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के सामने और मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं।
सही। ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल पे हम आते हैं। हमें दोबारा रابطہ हो गया है तस्नीम नूरानी साहब से, फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी। कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे पहले शामिल करते हैं, फिर काइंडली हमारे साथ रहिएगा। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ हैं, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, और तस्नीम नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नूरानी साहब, आप फरमाइएगा, हम ब्राह्मदाग बुगटी को फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इंटरपोल के जरिए वापस लाने के फैसले पर बात कर रही हैं, क्या कहना चाहिए कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या वफाकी हुकूमत को सबमिट करना होगा खासतौर पर लंदन पुलिस के सामने या स्विट्जरलैंड की हुकूमत के सामने जब वो इंटरपोल से राबता करेंगे? तो
देखिए, एक तो ये है कि इंटरपोल के जो जिन ममालिक में वो हों, वो इंटरपोल के उस सिस्टम में शामिल हों, ये जरूरी है। आप इंटरपोल को अपना वारंट भेजते हैं और वो फिर उस पर इस हद तक गौर करते हैं कि वो जहां पर वो बंदा है उसकी उस कानून के मुताबिक उसने ऑफेंस किया हुआ है कि नहीं किया, और उसके मुताबिक फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हैं। मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं करते, उनके पास डिस्क्रेशन है कि वो देखें कि वो मतलब आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट करना उनके लिए मुनासिब है कि नहीं है। और उसमें ये भी है कि जिस जो ऑफेंस है वो उसकी मनोयत क्या है और जिस मुल्क में है उसका उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि किस मुल्क में
जी। नूरानी साहब हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ जरा एंगल जो आपने बताया, बुगटी साहब को ऑनबोर्ड लेते हैं। सरफराज बुगटी साहब, ये बताइएगा, अगरचे ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत की डोमेन है, लेकिन वो आपसे मशवरे के साथ जो भी एलिगेशन होंगे, जो चार्जेज होंगे, जो एविडेंसेज होंगे, वो फाइल करेंगे। अगर सिंपली पूछा जाए कि ब्राह्मदाग बुगटी ने उनके उनकी उनकी लिस्ट के ऊपर या उनके नाम के आगे क्राइम की क्या लिस्ट है, तो आप कुछ हमें बता सकते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया कि उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है, एविडेंसेस क्या होंगे?
देखिए, हमारे यहाँ अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं,
जी आपसे सवाल है।
हेलो,
जी सरफराज बुगटी साहब,
देखिए पूरे बलूचिस्तान में उनके खिलाफ एफआईआर है, कोर्ट ने उनको कंडक्ट किया हुआ है, कोर्ट ने उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी एफआईआर हैं जो कत्ल किए हैं, जो दहशतगर्दी किए हैं, जो बम धमाकों किए हैं, 26 के करीब एफआईआर हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं, और बहुत सारी उनमें से डेरा बिट्टी में है, मकान में है, तुर्बत में है, तो इस तरह उन पर बहुत सारी एफआईआर हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में जो एफआईआर चल रही है एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। ब्रांड
से एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर होना या मुजरिम डिक्लेयर होना, इसमें फर्क नहीं है?
देखिए, जब वो कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, और जब क्या कहते हैं एविडेंसेस मौजूद हैं, दो किस्म के एविडेंसेस होते हैं जी, एक एविडेंस होता है सॉलिड एविडेंस, एक एविडेंस होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। सॉलिड एविडेंसेस है, मुमकिन है उसका फोरम ये नहीं है जिससे मैं और आप आज बात कर रहे हैं,
लेकिन आपको लगता है कि वो सॉलिड एविडेंसेस ऐसे हैं जिनको स्विट्जरलैंड की हुकूमत कंसीडर कर सकती है?
और स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कंसीडर करती तो उनकी फाइलम की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है।
सही जी तस्नीम रानी साहब,
और हम इस हुकूमत के फैसले को बड़ा वेलकम करते हैं, और हम समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन जो वहाँ पे रह रही थी और उसके बावजूद वो वहाँ पर साइलेंट मांग रहे थे, उसको रिजेक्ट करके हौसला अफजा बात है कि दुनिया में अब भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया जा सकता है और ह्यूमन राइट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है।
जी नूरानी साहब, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान हमारे साथ हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। कल आपने इंटीरियर मिनिस्टर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आपकी असेसमेंट क्या है इस बारे में, कितनी कामयाबी के इम्कान हैं पाकिस्तान के सामने?
देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में कामयाबी के इम्कान कम हैं, इस वजह से कि इंटरपोल जो है वो एक तो जो नॉर्मल क्रिमिनल होता है ऑन द रन, उसका तो वो रेड वारंट कर देती है और उस पर कोई इशू नहीं होता, मगर एक बंदा जो पॉलिटिकल नेचर की असाइलम क्लेम कर रहा हो और वो हम तो उसको कह रहे हैं ना सेपरेटिस्ट, वो ये कहेगा कि जनाब मेरे ग्रैंडफादर को मारा और ये मैं वहां पर जाऊंगा तो ये मुझे जो है वो मुझे भी बगैर ट्रायल के मारेंगे और इस किस्म की तोहमत लगाएगा वो, तो इस वजह से वो एक किस्म का पॉलिटिकल असाइलम सीकर बन जाता है या फ्रीडम फाइटर बन जाता है रादर देन अ टेररिस्ट। तो क्योंकि फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट में बड़ी एक पतली सी लाइन होती है, तो अब वो इंटरप्रेट करना कि हम कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट है, वो कहेगा मैं फ्रीडम फाइटर हूं और मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता इन वजूहात की बेसिस पे, तो उनको इस पे फैसला करना होगा। और मेरा ख्याल ये है कि वो इस किस्म के केस में मोहतात रह के शायद वो आपका रेड वारंट को उस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट ना कर
सके। लेकिन क्या वो इस हवाले से कमजोर ग्राउंड पे नहीं है बरामद अकबूती, जब उनकी असाइलम की अपनी दरख्वास्त वहाँ पे मुस्तरद हो और भारत में वो असाइलम की कोशिशें या भारत से पासपोर्ट लेने की कोशिशें जारी रखे हुए हों, तो क्या ये नहीं रिफ्लेक्ट करता कि वो कहीं ना कहीं वीक है?
देखिए मैं समझता हूँ कि स्विट्जरलैंड का जो रिफ्यूजल है ना असाइलम, क्या उसकी वजूहात मुझे नहीं पता, मगर उसकी वजूहात गालिबन ये नहीं होगी कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, कि आया वो क्रिमिनल है इस वास्ते हम उसको असाइलम नहीं दे सकते। उनकी कानून जो है स्विट्जरलैंड का वो बहुत मुख्तलिफ है और उनकी हर कैंटन का अलग कानून है, तो देयरफॉर मुझे इसके एग्जैक्ट वजूहात पता नहीं कि स्विट्जरलैंड में उनको नहीं असाइलम मिला, और अगर वो इंडिया में असाइलम ले रहा है तो अगेन इट्स अ पॉलिटिकल इशू। यानी वो ये कहेगा कि भाई ठीक है मुझे तो चूंकि नहीं मिल रहा तो मैं ऐसे मुल्क में जा रहा हूँ जो मुझे असाइलम देने के लिए तैयार है।
ठीक,
तो सो देयरफॉर चूंकि इंटरपोल जो है वो नॉर्मल फ्रीडम फाइटर्स को या कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर्स को या पॉलिटिकल असाइलम सीकर्स को पे अप्लाई नहीं करता, मतलब आपको कोई ऐसा केस मुझे याद नहीं है कि इस किस्म का बंदा पकड़ के उन्होंने वापस दे दिया हो,
सही,
तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि चांसेस कम होंगे, अनलेस के क्रिमिनल केसेस हम इतने यानी इफेक्टिव तरीके से उसने को कत्ल किया हुआ है, उसने को टेररिज्म का एक्ट किया हुआ है, उससे हम उस पर बड़ा हैवी एविडेंस उसके खिलाफ पेश कर सकें और ये कह सकते साबित कर सकें कि भाई ये फ्रीडम फाइटर नहीं ये टेररिस्ट है, और यू नो तो ये आप हम ये क्रिमिनल है बेसिकली।
Exactly. मैं जरा बुक्टी साहब को
जो मैं समझता हूँ कि इंटरपोल ज्यादा उनके लुगत में है,
ठीक,
तो वो उन पे ज्यादा उनको ज्यादा अपील करेगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज बुक्टी साहब, आप ये फरमाइएगा क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं है, ये जो हम पॉलिटिकल एंगल पे आइएगा कि चूंकि भारत से वो लेना चाह रही हैं, भारत से वो सियासी पनाह के मतलाशी रिपोर्टेडली नजर आते हैं, तो पाकिस्तान का मसला भारत तो नहीं है, और ये जो इसकी टाइमिंग है इस मौके पर इस मामले को आगे बढ़ाने की या इंटरपोल से रब्ता करने की, क्या उसकी वजह भारत है? जी सरफराज बुक्टी साहब
देखिए जब वो कोर्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है और जब क्या कहते हैं एविडेंसेस मौजूद हैं, दो किस्म के एविडेंसेस होते हैं जी, एक एविडेंस होता है सॉलिड एविडेंस, एक एविडेंस होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। सॉलिड एविडेंसेस है मुमकिन है उसका फोरम ये नहीं है जिससे मैं और आप बात करें, वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होती है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको डिस्कस करते हैं।
सही नहीं, लेकिन मेरा दूसरा जो सवाल था वो
स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कंसीडर डिस्कस की तो उनकी असाइलम की एप्लीकेशन रिजेक्ट की है।
नहीं मेरा जो सवाल है वो ये है कि भारत
स्विट्जरलैंड को बड़ा वेलकम करते हैं और हम समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो वहाँ पे रह रही थी और उसके बावजूद वो वहाँ पर असाइलम मांग रहे थे और उसको रिजेक्ट करके हौसला अफजा बात है कि दुनिया में अब भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया जा सकता है और ह्यूमन राइट्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है।
ठीक है, लेकिन सरफराज बुक्टी साहब सवाल ये था कि इन हालात में ये दरख्वास्त का या इंटरपोल से रابطہ करने का फैसला क्या इस वजह से सियासी हो सकता है कि वो भारत में अब सियासी पनाह के मतलाशी हैं? जी सरफराज बुक्टी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? लगता है कि ये टेलीफोन जो है थोड़ा रिपीट जैसे हो रहा हो। बहुत मैं शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहूँगा सरफराज बुक्टी साहब का, वो हमारे साथ रहे। तस्नीम नूरानी साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का हमारा जो अगला सेगमेंट है जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ अपनी तजारत को मनसूख माफ़ी चाहता हूँ भारत के अंदर अपनी एक तजारती नुमाइश को मनसूख कर रहा है, इस फैसले पर बात करेंगे और अमरीका के इस बयान पर कि दोनों मुल्कों को सफारतकारी के ज़रिए अपने मसाइल हल करने चाहिए। प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके। प्रोग्राम जहाँ रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ गुलरुख। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत कशीदगी पे, और ताज़ा तरीन इसका जो सिलसिला है वो ये कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर अपनी एक तजारती नुमाइश जो उसने प्लान कर रखी थी उसको मनसूख करने का फैसला किया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक फ़ौज के हेडकोार्टर पर मुश्तबा दहशत गर्दों के हालिया हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में जो पहले से कशीदा थे मज़ीद तनाव आया है, और इन दोनों काबिल ज़िक्र वाक़ात इन दिनों ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र हद तक ये कशीदगी बढ़ चुकी है। और आए दिन अब हम सुनते हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े सख्त और तुंद तेज़ बयान वो दिए जाते हैं, उसका तबादला होता है। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन रिवायती हरीफ हैं, और इनके दरमियान ताज़ा तरीन जो कशीदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में पाकिस्तान ने जो भारत में एक अहम तजारती नुमाइश थी वो मनसूख कर दी है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आलीशान पाकिस्तान नामी ये नुमाइश अक्टूबर में नई दिल्ली में होना थी, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया सूरत हाल के पेश नज़र उसको मनसूख कर दिया गया है। पाकिस्तान ये इदारा दो नुमाइशें 2012 और 2014 में मुनक़द करा चुका है। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि हालिया जो कशीदगी है दोनों मुल्कों की, उसको देखते हुए अमरीका ने एक बार फिर ये कहा है दोनों मुल्कों से कि वो दो तरफ़ा कशीदगी को ख़त्म करें, इसके लिए मिलजुल कर काम करें, मुज़ाकरात के ज़रिए और सफारतकारी के ज़रिए इसको हल करें। एनालिसिस हम लेंगे इस इशू पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर शायद नज़ीर मोमन साहब, मुमताज़ दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ होंगी तस्नीम सोहरवर्दी, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टेफन कॉलेज के साथ उनकी वाबस्तगी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपसे राय लेना चाहूँगा, पाकिस्तान इंडिया हालिया दिनों में कशीदगी ज़ाहिर बहुत है, और तमाम शोबों में जहाँ पे थोड़ा बहुत कहना चाहिए कि कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन चल भी रही थी उसको मुतासर कर रही है। अब एक तजारती नुमाइश पाकिस्तान ने कराना थी उसको मनसूख कर दिया गया है, किस तरह से यह कशीदगी हर्ट कर रही है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, और इसमें अगर ये देखा जाए कि जो पारा है वो किस हद तक ऊपर है आपके ख्याल में, और किस हद तक थ्रेटनिंग है, कहाँ पे ये पारा पहुँचेगा तो आपको लगेगा कि अब यहाँ पे वाकईतन जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको इंटरवीन करना पड़ेगा?
जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाक इंडिया के ताल्लुकात हैं तो आज कल मौजूदा दौर में अब तो इसमें बहुत तनाव है, बहुत कशीदगी है, और दोनों तरफ के मीडिया भी जो है और इसके अलावा बाकी भी जो हार्ड लाइनर है जो हॉक्स हैं वो भी प्रिवेल कर रहे हैं। जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बैकग्राउंड है तो वो आरएसएस से है, तो आरएसएस पाकिस्तान के बारे में और फिर बीजेपी की जो अपनी तो मैनिफेस्टो है पॉलिटिकल पार्टी के होने के, तो वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, और इसके अलावा कश्मीर के बारे में भी उनका रवैया बड़ा सख्त है, और जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट करने की भी उन्होंने कोशिश की। तो इस तनाव में देखा जाए तो कश्मीर का जो मसला है जो पहले तकरीबन 70 साल से एक दूसरे के ताल्लुकात को बहुत खराब करा रहे हैं वो मेन इशू है, और उस पर जो आजकल उसका जो थर्ड जनरेशन यूथ उठा है तो पाकिस्तान में उनके लिए बहुत हमदर्दी भी है, एक किस्म के उन पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिहाज से लोग गुस्से में भी है, और इसके अलावा جو سیم ایلیمنٹ تھے ان سے یہ اپیل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ریسٹرین کا ایک توقع ہے انڈین حکومت سے وہ بھی میرے خیال میں کچھ ہاتھ سے نکل گیا, اس لیے کہ اوڑی کا واقعہ ہوا, اوڑی کے واقعے نے تقریباً دونوں ملکوں کو ایک قسم کے برنک پینشپ پر, یعنی ایک دھمکی اور دھمکی کے علاوہ آلموسٹ جنگ جیسی صورتحال پر لا کھڑا کیا. تو اس معاملے میں میرے خیال میں کہ پہلے سے ہاٹ لائن موجود تھا اور ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں ہوا, اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا جو پاکستان کو سبق یا ان کو سبق, تو میرے خیال میں دونوں نیوکلیئر ملک ہیں, دونوں میں جمہوریت ہے اور دونوں کی لیڈرشپ موجود ہے, اور اقوام متحدہ میں جو نواز شریف نے کشمیر خاص کو اجاگر کیا, تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایک تو ورلڈ پاور کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, پھر دونوں ممالک کے لیڈرشپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, کیونکہ یہ کوئی اگر کوئی مہم جوئی کرے گا تو پھر یہ مہم جوئی دونوں کو بہت مہنگی پڑے گی, یہاں تک کہ اینڈ جو ہوگا وہ میچوئل ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوگا جو میچ اسٹریٹجی ہے. تو میچ اسٹریٹجی پر جانے سے پہلے میرے خیال میں کہ عالمی طاقتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور ریجنل پاورز کی بھی ہے, اور اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ڈائیلاگ کا جو پروسیس ہے اس کی طرف بڑھے, اور جو برنک مین شپ ہے اور جو سخت ایلیمنٹ ہے یا جو ہاکس ہیں ان کو تھوڑا ریسٹرین کرے اور کولن دے, اور اس کے علاوہ جو فوجوں کی حل نقل حرکت ہوئی ہے, کچھ بوفر توپے جو علاقے پر آ چکی ہے, اس کے علاوہ سرجیکل اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان پر کوئی ڈیسٹیبلائز کرنے کے یا کوئی بڑا واقعہ کرانے کی, یا مرید کے یا کوئی اور کلاؤدین یا کوئی سعید جیسے لیڈرس کے خلاف کوئی کاروائی کرنے سے, میرے خیال میں کہ اس کا پھر کرٹ پروکو ریسپانس ہوگا, اور اگر کرٹ پروکو ہو گیا تو پھر ڈی ایسکلیشن اس کی بڑی مشکل ہو جائے گی اور پھر اسکلیٹ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ پہلے سے کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ تو ہے, وہ تو ریکگنائزڈ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بروٹیلٹی ہے ادھر تو اس پر بہت زیادہ یہاں پر غم غصہ پایا جاتا ہے, اور جو انڈین لیڈرشپ ہے جو کہ ان کو جس طریقے سے سبجیکٹ کر رہی ہے, اور وہ مسلسل ایک تناؤ ہے, ایک وہاں پر ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے, روز روز کلنگ ہوتی ہے, کرفیو ہے, اور اس کے علاوہ جو پیلٹ گنز ہے اس نے تو خصوصاً طور پر انڈیا کا جو چہرہ ہے کافی مسخ کر رکھا ہے, تو میرے خیال میں یہ وقت ہے مودی صاحب کو کہ اپنا اسٹیٹمنٹ شپ دکھائے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سشما سوراج یو این میں کیا کہتی ہے, لیکن میرے خیال میں کہ تدبر سے اور ایک قسم کے مہم جوئی کی بجائے صلح جوئی سے کام لینا چاہیے.
جی ہمارے ساتھ ہیں تسنیم سہروردی صاحب نئی دلی سے, ہمارے ساتھ ہیں, ان کی ہم رائے لینا چاہیں گے. تسنیم صاحب بہت شکریہ, بہت بریف انالیسس دیا برگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب نے, تو آپ کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے, آپ بالکل بتا سکتی ہیں کہ اس درجہ حرارت کو نیچے کیسے لایا جائے, کیونکہ وہ جزیات یا وہ کمپوننٹ جو آلریڈی ان پلیس تھے اور کسی نہ کسی حد تک دونوں ملکوں کو انٹیکٹ رکھے ہوئے تھے, کولیبریشن کا وہ اشارہ دیتے تھے, وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, جیسے اسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں, کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے, پریشرز ہیں ایکٹرس کے اوپر اور باقی آرٹسٹ کے اوپر, اور آج یہ جو تجارتی نمائش تھی وہ بھی پاکستان نے منسوخ کر دی ہے, تو یہ تو کافی ایک اسکلیٹڈ سچویشن لگتی ہے. ڈی اسکلیٹ کیسے ہو, امریکہ جو کہہ رہا ہے سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے, اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے, کون انگیج کرے گا, کون میڈیٹ کرے گا آپ کے خیال میں؟
اس میں دونوں طرف کے لیڈرز کو بہت زیادہ ایک آگے خان بڑھ کے کام کرنا پڑے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ کشمیری سفر کر رہے ہیں, جو عام کشمیری سفر کر رہا ہے, میرے بھی یونیورسٹی میں بہت سارے کشمیری اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں, تو اس لیے ڈائیلاگ کا راستہ استعمال کرنا چاہیے, ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے, چاہے جو بھی حالات ہو آپ ڈائیلاگ سے آپ بات کریے, ایک دوسرے کی بات سنیے, سمجھنے کی کوشش کریے, یہ ضرور ہے کہ دونوں طرف کو ریسٹرین کرنا چاہیے کسی بھی قسم کے وائلنس, کسی بھی قسم ایکسٹریمسٹ ایکشنز کی طرف سے دونوں کو ریسٹرین کرنا چاہیے, اور साथ में बात करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्क को फायदा होगा अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़े, ट्रेड बढ़े, कश्मीरियों को भी फायदा होगा अगर टूरिज्म बढ़ता है और ट्रेड बढ़ता है, टूरिज्म के ऊपर बढ़ावा देना चाहिए। कभी कभी बड़ा अफसोस लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली कितना रिच है और हम लोग जा नहीं पाते, हम तो गए हैं एक आदत पे, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इधर के लोग उधर आए, उधर के लोग इधर आए। आपने जैसे कहा कल्चरल इंगेजमेंट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स को जंग की तरह नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए ना सिर्फ यू नो लीडरशिप की एक विजडम की जरूरत है बल्कि एक आम आदमी की सोच में थोड़ा बदलाव भी आना चाहिए। एक दूसरे को एनिमी नेशन समझना बंद करना चाहिए, हॉस्टाइल एंड एनिमी नेशन। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तो पॉलिटिशियंस जो हैं तो वो सोच का फायदा उठाते ही हैं, दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस। हम तो खाली इंडिया की नहीं बात करेंगे, हम खाली पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हर तरफ के पॉलिटिशियंस जो हैं इस बात का
अभी अभी अमेरिका हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों के साथ वो बड़े कहना चाहिए कि वसी तर सेक्टर्स के अंदर, शोबों के अंदर अपने मफादात या अपने इंटरेस्ट शेयर करता है, वो किस तरह आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इसको कम करने में?
डायलॉग दोनों तरफ के लोगों को, अब पहली चीज है विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप में दोनों तरफ में विल होगी, जब तक वो एक पॉलिटिकल इश्यू बना के पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठाएंगे तब तो मसले हल नहीं होने वाले हैं। हर तीनों तरफ के, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, समवेयर अलोंग एक एनलाइटेंड सोच की जहर से, एक विजडम के साथ तीनों तरफ के लोगों को एक मसले का हल ढूंढना पड़ेगा।
सही।
किस तरह से ढूंढेंगे, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, मुझे तो कहीं पॉलिटिकल विल नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जब एक पीपल टू पीपल लेवल पे कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जैसे एक इंडो पाक फोरम है, पीस फोरम है, उन लोगों की बहुत जबरदस्त कोशिश थी।
सही।
उनकी बहुत जबरदस्त कोशिश थी, जैसे हम जो गए थे पाकिस्तान, इट वाज थैंक्स टू द इंडो पीस पाक फोरम, इतने लोगों से हम मिले, इतनी जगहों पे हम गए और इतना अच्छा हमें वार्म रिसेप्शन हुआ। मुझे तो आम लोगों में कहीं हॉस्टिलिटी नजर नहीं आई, ना मेरे ना मुझे ना मेरे स्टूडेंट्स को कोई आम लोगों में हॉस्टिलिटी नजर आई। बहुत जगहों पे हम लोग गए थे, हर जगह वी वर वार्मली रिसीव्ड। तो ये पॉलिटिकल विल होना जरूरी है, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी आम लोग भी हॉस्टाइलेशन एक दूसरे को समझते रहेंगे। मेरे ख्याल से जितनी कॉमनलिटी और कॉमननेस इंडिया और पाकिस्तान में है शायद ही किसी और मुल्क में। हम एक जबान बोलते हैं, हम कल्चरली एक हैं, हम एक तरह के कपड़े भी पहनते हैं, एक तरह की कुजीन भी हमारी है, खाना पीना भी एक तरह के हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तानी सीरियल में शादी की जो रस्में होती हैं वो हमारे यहाँ भी होती हैं। एंड तो इस तरह के हमें एक हमने
यूनियन को तो मौका बनाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए, ना कि इनको रिड्यूस किया जाए।
विल होगी तो ये सब तो चलता है।
बहुत शुक्रिया आपका तस्नीम सोहरावर्दी, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप हमारे साथ थी, आपका बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, आप हमें मजीद कुछ वक्त दीजिएगा। फाटा के अंदर हम लोकल बॉडी सेटअप के ऊपर बात करने जा रहे हैं चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रहे हैं, मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे, और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं गुलरुख, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर बलदियाती इंतखाबात आइंदा साल तक कराने का फैसला, और ये जो बलदियाती सेटअप है ये इन हालात के अंदर कबायली इलाकों में अगर बात हो तामीर की, बहाली की, किस हद तक मददगार साबित हो सकता है, पॉलिटिकल उसकी इंगेजमेंट बाकी मुल्क के साथ, और फिर ये कि उसको एक वाक़ تھا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بندوبستی علاقوں کی طرز پہ اس کو ڈھالنے میں کیا بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے, اور جو ایک شہری حقوق ہیں پاکستان کے کسی بھی شہری کے اور جو وسائل کے اندر ان کا شیئر ہے وہاں تک پہنچانے میں اس میں کتنی مدد مل سکتی ہے, اس کا انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے سے بریگیڈیئر سعید نذیر مومند صاحب, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر شیراز پراچا نے, مردان یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پروفیسر بریگیڈیئر سعید نذیر مومند صاحب, آپ فاٹا امپاورمنٹ فورم کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں, یہ جو پلان کیا گیا ہے بلدیاتی الیکشنز لوکل گورنمنٹس وہاں پہ ان کا قائم کرنا, آپ کے خیال میں یہ کتنی مددگار ہو سکتی ہیں موجودہ حالات کے اندر کہ وہ نہ صرف ایک طرح سے سیاسی ماحول کو بہتر کریں بلکہ ساتھ ساتھ ترقیاتی عمل کو بھی آگے بڑھائیں؟ جی بریگیڈیئر صاحب.
جی بہت شکریہ فاٹا کے لیے. میرے خیال میں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ ایک طرح کی حیثیت رکھے گا, اس لیے کہ وہ وہاں پر جو وہ پیپل ریپرزنٹیشن ہے لوکل طور پر تو ہے نہیں, وہ صرف ملک سے یا رابطہ طبقہ ہے, اور دوسرا وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ بہت زیادہ پاورفل ہے بیوروکریٹ, تو اس کو ایک قسم کا پاور ڈائلوشن جو ہے جو گراس روٹ لیول پر چلا جائے گا, عام آدمی امپاور ہو جائے گا اور وہ ایک الیکشن کے ذریعے ہوگا اور نئے لیڈرشپ سامنے آئے گا, اور وہ نئے لیڈرشپ نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا جو کہ ترقیاتی کاموں میں اور وہاں پر لوگوں کے جو وجود ہے یا جو ان کا جو پالیسی میں یا وہاں کے ترقی میں ان کا ایک سیپ پڑ جائے گا, ایک پیرلل نظام آ جائے گا, اور اس کو جو لوکل باڈی سسٹم ہے وہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہے اگر اسی لائن پر وہاں پر بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے تو میرے خیال میں کہ فاٹا کے لوگوں میں ایک احساس بیداری بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک شیئرنگ بھی ان کی ہو جائے گی اور ساتھ وہ حصہ دار بھی اسٹیک ہولڈر بھی بن جائیں گے پاور میں, اور جو پولیٹیکل ایجنٹ کا جو پاور ہے وہ بھی کچھ ڈائلوٹ ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ترقی وہاں پر جو بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, وہاں پر بہت زیادہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے فنڈس کا جو استعمال ہے وہ لوکل لیول پر ہو, گاؤں گاؤں میں ہو, قصبے قصبے میں ہو, اور کھیل اور ٹرائب کے سلسلے میں کہ اس میں لائنز پر ہو, تو میرے خیال میں اس میں ایک نئی لہر دوڑ جائے گی جو فاٹا ہے اس میں ایک نئے شروعات ہو جائیں گے جو کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے بھی ہوں گے, اکنامک اسٹیبلٹی اور شیئرنگ کے بھی ہوں گے, پاور شیئرنگ کے بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ میرے خیال میں بہت پہلے آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا, دیر آیا درست آیا, اب جب آئے تو میرے خیال میں کہ امپورٹنٹ ایک مضبوط قسم کا لوکل باڈی سسٹم ہو جس سے لوگ یہ محسوس کریں کہ بھائی ہم بھی پاکستان کا حصہ, اور پاکستان کا جو لوگوں کے ریپرزنٹیشن ہے یا جو ان کے پاس جو پاورز ہیں یا ان کو جو حقوق ملتے ہیں یا وہاں پر جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں تو ان میں ان کا حصہ پڑ جاتا ہے, اور جب وہ حصہ بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ہر لوگ, میرے خیال میں جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا تقریباً 3,500 to 4,000 کے لگ بھگ نمائندے منتخب ہو جائیں گے, اور 3,500 to 4,000 نمائندے اگر صرف ان کو اپنے کھیل والے بھی یا ووٹرز بھی ان کو جو کلوز ووٹر ہے یا فیملی والے ان کو فالو کریں گے, یہ تقریباً 3,500 to 4,000 کے لگ بھگ لوگ یہ حکومت کے ساتھ اسٹیک ہولڈر ایک قسم کے بن جائیں گے, تو اس سے ایک نظام بدلے گا اور ایک گیم چینجر کے طور پر میرے خیال میں کہ فاٹا کے اگر مین اسٹریم کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اور بڑا مضبوط مطلب کے اسٹیپ ہے, تو اگر اس کو مضبوط بنیادوں پر ڈالا جائے اور اس میں کوئی سیاسی مسئلہ ہاتھ نہ ہو, کوئی دوسری بات نہ ہو, تو یہ آگے کے لیے فاٹا کے جو بعد میں کے پی کا حصہ بننا ہے, الگ صوبہ بننا ہے یا جو بھی ہے, تو اس میں لوگوں کو بھی تیار کر لے گا, ان کی ذہنی نشو نما ہو جائے گی اور وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزریں گے, ان میں میچیورٹی آ جائے گی, اور اس کے علاوہ ایک پیرلل نظام لیڈرشپ کا بن جائے گا, تو یہ ایک اچھی شروعات ہیں اور میرے خیال میں کہ جلد سے جلد اس کو کرانا چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر شیراز براجہ صاحب, آپ کی ان پٹ لینا چاہوں گا, واقعتاً یہ کتنا افیکٹو ہوگا, 3,000 to 4,000 نمائندے اگر وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ ملک کے جو مرکزی دھارا ہے اس میں اگر ان کی شمولیت ہوگی تو کیا بنیادی تبدیلی چینج وہ لا سکتے ہیں اس ریجن کے لیے جو کہ ظاہر بڑا ولیٹائل رہا ہے اور بڑی یہاں پہ مشکلیں اور مصیبتیں اس نے دیکھی ہیں پچھلے 15 سال میں خاص طور پہ؟
ہمارے جو شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. آپ نے جو ہمارے جو کولیگ نے باتیں کی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, وہ بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے لوگوں کو جب بھی موقع ملا یا دیا گیا, ابھی تو ہمیں صحیح طرح سے موقع فراہم نہیں کیا گیا, جب بھی فاٹا کے لوگوں کو موقع دیا گیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں اور ثابت کریں گے کہ ان میں جو میچیورٹی ہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں میں جو میچورٹی ہے اسی اگر اس سے زیادہ نہیں تو ویسی ہی ہے. لہٰذا فاٹا کے لوگوں کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ فاٹا کے لوگ کم میچیور ہیں یا فاٹا کے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو پچھلے 70 سال میں ان کے حقوق نہیں دیے گئے ریاست پاکستان کی جانب سے. ریاست پاکستان نے فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کو اپنے اسٹریٹیجک مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور ریاست پاکستان استعمال کر رہی ہے. لوگوں کو ان کے حقوق دینا پاکستان کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان اسٹریٹیجک مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ تصور ہے کہ ہم نے فاٹا کا جو ہمارے پاس بیلٹ ہے اس کو ہم نے پاکستان کی ریاست کے انٹرسٹ میں ہمارے ہمیں استعمال کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ہم نے اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. تو اگر تو پاکستان کی ریاست اس بات پر تیار ہو جاتی ہے کہ وہ فاٹا کے لوگوں کو ان کے وہ حقوق دے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں پچھلے 70 سال سے جس سے وہ محروم ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ فاٹا میں اور دوسرے علاقوں میں کوئی فرق ہوگا. یہ حق ان کو, اور اتفاق کی بات ہے, مزے کی بات ہے کہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے پاکستان میں جو بلدیاتی نظام متعارف کروایا تھا اس کے تحت فاٹا کے لوگوں کو دیے گئے تھے, بلدیاتی ادارے وہاں قائم ہوئے لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا, ان کو پولیٹیکل ایجنٹ کے ماتحت کر دیا گیا.
یعنی نہ صرف انسٹیٹیوشنز ہوں بلکہ ان کو فعال بھی ہونا چاہیے اور ان کو امپاورڈ بھی ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا پروفیسر شیراز براجہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. برگیڈیر سعید نذیر مومن صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سامعین چند سیکنڈ کے ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان میں سڑکوں پہ بکتی ہوئی موت انفارچونیٹلی یعنی ایکسیڈنٹس, اگر رول آف لا پہ یا ٹریفک لاز پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو کیا ان اموات کا سلسلہ کم ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہی ہیں. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ اور میں ہوں اسد حسن. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ٹریفک لاز پہ. آپ آئے دن حادثات کی خبریں سنتے ہیں اور آج بھی اگر آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر خبر نامہ دیکھا ہے یا سنا ہے تو آپ کو ایک افسوسناک خبر ملی ہوگی کہ ایک دریا میں گر گئی ہے ایک بس جس میں کم از کم 24 مسافر بہہ کر ہلاک ہو گئے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا یہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, جہاں پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نوسہری کے مقام پہ. اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں ڈرائیور کی غفلت ہے اور اوور سپیڈنگ کا ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہے. بے شمار دیگر وجوہات نے اسکول وینز کے اندر گیس سلنڈرز لگے ہیں, اس کے باوجود کہ حکومت نے منع کر رکھا ہے. گیس سلنڈرز کے دھماکوں میں درجنوں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. آئے روز بچے جو اسکول سے اترتے ہیں وہ ان کی اموات رپورٹ ہوتی ہیں. آئے روز موٹر سائیکل کے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں. اور ڈیٹا اگرچہ مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی اس کا منظم نظام نہیں ہے جس میں ہلاکتوں کی تعداد پتہ چل سکے, لیکن جس فریکوینسی سے ہم یہ اخبارات میں اور میڈیا چینلز میں رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی شرح یقین کیجیے اگر تھوڑا سا بھی موازنہ کریں ترقی یافتہ ملکوں سے تو اس سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ تعداد میں کیجوالٹیز ہوتی ہیں. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک فیچر رپورٹ بنائی تھی جس میں مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ امریکہ بھر میں شاید پورے سال میں 30 کروڑ پاپولیشن میں کوئی کچھ ہزار جو بتائے گئے تھے غالباً 25 سے 30 ہزار کہ وہ ہلاکتیں سالانہ ہوتی ہیں. پاکستان میں یہ ریشو آفیشلی 50 ہزار سے زیادہ ہے آبادی, جبکہ اس سے ایک تہائی کم ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک اپنی ایک فیملی کے اندر ایک موٹر سائیکلسٹ بچہ ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تھا, ویگن کے ساتھ حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, ہیڈ انجریز آئیں. اکثر سوچتا ہوں کہ قصوروار کون ہے, وہ بچہ خود, اس کے والدین, ٹریفک کا نظام, ڈرائیور جو ویگن پہ سوار تھا. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کا سب معاشرہ جو ہے اس کے اندر قصوروار ہے. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جاوید چودھری صاحب. یہ نیشنل روڈ سیفٹی پلان کمیٹی پاکستان کے اندر اس کے ایک رکن ہیں. اس سے پہلے وہ فارمر اسپوکس مین ہیں موٹر وے پولیس کے, اور گورنمنٹ آفیشیل ہیں. آج کل ان کی خدمات کسی دوسرے شعبے کے لیے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے روڈ سیفٹی سے متعلق اس کو بھی انہوں نے اسکرپٹ کیا ہے. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ہمارے ساتھ ایک اور انوکھے مہمان ہیں, محمد اون. ینگ ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہیں لیکن یقین کیجئے موٹر سائیکل چلاتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں, لاہور جیسے شہر میں جہاں ٹریفک بھی ہنگم ہے, لیکن ہیلمٹ نہیں پہنتے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے, بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جاوید چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیا وجوہات ہیں پاکستان کے اندر حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیا مطلب گاڑیوں کی سیفٹی, گاڑیوں کی جو فٹنس ہے اس کے اوپر وہ سب سے زیادہ قصوروار ہیں؟ ہمارے جو رویے ہیں ڈرائیورز کے, خواہ وہ ذاتی گاڑی پہ ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز ہوں, اس کے اوپر اس سوالیہ نشان ہیں. پبلک سیوک سینس میں کمی ہے, روڈ یا لاز اس کو بالکل ٹریش سمجھا جاتا ہے, کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں, حادثات کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ جی جاوید چودھری صاحب, جاوید چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جاوید چودھری صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. محمد اون, میں تو چاہتا تھا کہ پہلے تھوڑا آپ کو لیکچر اس طرف سے آ جاتا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, آپ ینگ ہیں اور آپ ماسٹرز کر رکھا ہے آپ نے, یعنی یہ تو آلموسٹ یہ حد ہے نا پاکستان کے اندر تعلیم کی. آپ لاہور جیسے شہر میں ٹریفک جہاں پہ کچھ زیادہ ڈسپلن نہیں ہے, انڈر پاسز اور اوور بریجز سے فلوز ہو سکتا ہے کہ بہتر ہوا ہو آپ کے شہر کی ٹریفک کا, لیکن مزاج نہیں بدلا ہے. لاسٹ ویک میں نے آپ کے شہر کا دیکھا ہے, وہاں پہ ٹریفک کا نظام لینز کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اس شہر میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور بلا ہیلمٹ کے, آپ مجھے کوئی 1, 2, 4, 6 وجوہات دے سکتے ہیں؟ جی اون, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں نے اس سیگمنٹ کے لیے جتنا وقت بچایا وہ انفارچونیٹلی ٹیکنیکل پرابلمس ہیں, میرے گیسٹ غالباً مجھے نہیں سن پا رہے. جاوید چودھری صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں دوبارہ؟ آپ سے
سن پا رہا ہوں.
جی بہت شکریہ, آپ میرا غالباً پہلے سوال بھی سن پائے ہوں گے, کیا وجوہات ہیں پاکستان کے اندر؟ جی ہاں آپ اس کو ریسپونڈ کر سکتے ہیں.
میں اس میں گزارش کرتا ہوں, اوور آل بیسیکلی جو آپ نے سارے ایلیمنٹ جتنے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سارے ہی اس کے اندر شامل ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے موٹر وے پولیس جب سے آئی ہے موٹر وے پولیس نے اس میں کچھ حد تک روڈ سیفٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے, جو پورے کنٹری کے لیول پہ ہے اور کچھ پروونسز کے لیول پہ ہے, ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. جو آپ نے وہیکل فٹنس کا آپ نے ذکر کیا, وہ انتہائی اتنا ناقص نظام ہے کہ جس کا آپ اندازہ جتنی آپ اس پہ تنقید کر سکیں وہ ہو سکتی ہے.
صحیح, اس کو کیوں بہتر نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کیوں بہتر نہیں کرتے ہیں؟
اس میں ایکچولی وہ چونکہ اب سارا پروونسز کا سلسلہ ہے, پروونسز نے اس کو فٹنس کے نظام کو کرنا ہے, اس میں کرپشن کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں. ہم نے پچھلے دنوں سے کچھ یہ کرنا شروع کیا تھا کہ جس بھی گاڑی کا میکینیکل فیلور کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا تو ہم یہ اس میں یہ کرنا کہ جو اس میں انوالو ہے, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو اس میں وہیکل فٹنس کا جو انچارج ہے, ہم اس کے لیے اس کے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیتے تھے اور کچھ ہم یہ کرتے تھے کہ نیکسٹ ہم اس کے اوپر بھی ایف آئی آر دیں گے کہ وہ اس میں ڈائریکٹلی ریسپانسیبل ہے کہ اس نے اس کی فٹنس کو پراپرلی کیوں نہیں کیا. جس کی فٹنس کی
صرف اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں, یہاں پہ گاڑیوں کی اینول فٹنس ہوتی ہے اور وہ فٹنس کا اسٹیکر اس کے سامنے لگا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کب تک ٹھیک ہے, ہر سال کرانا پڑتی ہے. اس کے بنا آپ روڈ کے اوپر گاڑی نہیں لا سکتے ہیں. یہ اس کا تقاضا ہے. اور یہ آپ بتائیں فٹنس کے لیے سرکاری ادارے نہیں ہیں, انٹائٹل ڈیزگنیٹڈ ورک شاپس ہیں, جیسے کوئی بھی مکینک ہے پرائیویٹلی بیٹھے ہیں, لیکن آپ یہ بھی یقین کریں وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کی گاڑی کو فٹنس کلیئر نہیں کریں گے. جب تک گاڑی ٹھیک نہیں ہے وہ $20-25 کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. یعنی اس میں ایک اگین سیوک رسپانسبلٹی اس نے بھی لی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ گاڑی خراب ہے اور $25 کے بجائے $50 لے کے فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں, تو رسپانسبلٹی سوسائٹی نے بھی لینی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا, ایک تو خیر یہ گاڑیوں کے میں نے بیہیویئر, ڈرائیورس کے بیہیویئر اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹ کو رن کر رہے ہیں, ان کی مینٹل سائیکولوجیکل ہیلتھ, ایون ان کی فزیکل ہیلتھ, وہ کس حد تک ایڈکٹیڈ تو نہیں ہے, اس کی سرٹیفیکیشن, اس کی تصدیق کا کوئی نظام ہے, کوئی میکنزم ہے؟
اب اس میں بہت جو لوگوں کے رویوں میں چینج ہے وہ بہت حد تک لوگوں میں تبدیلی آئی ہے جب سے موٹر پولیس آئی ہے. اس کی اویئرنیس کمپین کی وجہ سے, اس کے چونکہ جو جی ٹی روڈ ہے پورا کراچی سے لے کر پشاور تک چلتا ہے اور موٹر ویز ہے, وہاں پہ بیہیویئرل چینج میں کافی زیادہ لوگوں میں سینس اب یہ ابری ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے رولس کو. لیکن پھر بھی اس میں بہت زیادہ لوگوں میں ابھی تک
میں ایک میں چھوٹا سا چھوٹا پڑھے لکھے طبقے سے سب سے زیادہ گلا ہے. میرے ایک پڑھے لکھے انجینئر کزن, میں اپنی ذاتی مثالیں نہیں دیا کرتا لیکن اس پروگرام میں یہ تھوڑا لائٹ بھی ہے لیکن امپورٹنٹ بھی ہے. میں 2 ہفتے پہلے پاکستان میں تھا, پولیس نے روکا, شیشہ نیچے کیا گیا, پولیس سے پوچھا میں نے کہ آپ نے کیوں روکا ہے, تو بڑا اسمائلنگ فیس اس نے مجھے کہا کہ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے بیلٹ باندھا ہوا ہے اور جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر موجود ہے اس نے بیلٹ نہیں لیا ہوا. وہ انجینئر ہیں بائی پروفیشن, آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسے. اب ایک اور بچے ہمارے ساتھ ہیں, ینگ ہیں, محمد اون, ایجوکیٹڈ ہیں, پروفیشنل ہیں, میں پہلے بتا چکا کہ ماسٹرز کر رکھا ہے, بڑی ایمانداری سے بتاتے ہیں اور شاید تھوڑے تفخر کے ساتھ بھی کہ ہیلمٹ نہیں لیتے. اون کیا وجہ ہے اتنی بے ہنگم ٹریفک, اتنی کیجویلٹیز, کوئی وجہ بتا دیں کہ آپ جیسے نوجوان کیوں نہیں فالو کرتے ہیلمٹ کے رولز کو؟
سب سے پہلے بہت شکریہ صاحب مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. ایکچولی یہاں پہ ہمارے لاہور میں یا پاکستان میں نان ہیلمٹ کلچر ہے نا, تو انوائرمنٹ ایسا ہے کہ کوئی ہیلمٹ پہنتا ہی نہیں.
اور نہیں, بات تو سیفٹی کی ہے نا, کہ آپ کو اپنی زندگی, آپ اپنے والدین کے لیے آپ کی زندگی عزیز نہیں ہے؟
سوری,
کیا آپ کو اپنی زندگی یا آپ کے والدین کے لیے آپ کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ میں نے ابھی ریفرنس دیا کہ لاسٹ ویک فیملی کے اندر ایک کیجویلٹی ہوئی ہے, 21 سال کا ایک بچہ, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی نا ہمارا جو یہاں پہ ہے ٹریفک رولز ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. مطلب
اگر رولز نہ بھی ہوں, اور میرا سوال تو ایک پڑھے لکھے نوجوان سے یہ ہے کہ اگر یہ رولز تو ہیں آلریڈی, آپ کو بھی پتا ہے کہ رول ہے, اور پھر یہ کہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے, آپ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ باقیوں کو تو چھوڑیں, کلچر کو چھوڑیں, اگر آپ کلچر پہننا شروع کریں گے تو آپ کو دیکھ کے 10 لوگ کلچر بنا لیں گے.
بالکل, ایکچولی نا ہم ہیبیچوئل نہیں ہیں, میں اپنی بات کروں تو ہمیں عادت نہیں ہے اس چیز کی شروع سے ہی نا, تو کبھی ہیلمٹ نہیں پہنا, تو ہیلمٹ کے ساتھ تھوڑا سا مطلب فیل ہوتا ہے کہ میں پیچھے سے کوئی ہٹ نہ ہو جائے, مطلب ہماری نظر پوری نہیں جاتی, اس طرح کا مطلب ہم نے ود آؤٹ ہیلمٹ اپنے آپ کو اتنا عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلمٹ پہنیں گے کوئی مطلب نہ اس کو. ایکچولی ہم
جی جاوید چودھری صاحب یہ ماسٹرز ہیں, پروفیشنل ہیں, اچھی کمپنی میں جاب کر رہی ہیں, ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ, یہ وہاں کا حال ہے. میں ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی کے سامنے آپ کو نہیں لے کے کھڑا, یہاں پہ یہ بیہیویئر کی بات ہے, اس کو کون تبدیل کرے گا؟ یہ ڈنڈے سے ہوگا, تربیت سے ہوگا, ایجوکیشن سے ہوگا, یہ جو پبلک سروس میسیجز ہیں میڈیا کے اندر اس سے ہوں گے, سوسائٹی کیسے اپنی ذمہ داریاں وہ لے گی؟
میں سب سے زیادہ ضروری تو پہلے تربیت ہے, اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں جب پولیس کا جو ٹریفک کا نظام چینج ہوا, تو وہ میرے کلیگ تھے ایس ایس پی, انہوں نے کمپین چلائی کہ جناب سیٹ بیلٹ باندھے, وہ 1 مہینے کے بعد رزلٹ آیا, پھر 0. مجھے کہنے لگے کہ چل صاحب وہ میں تو پریشان ہوں, 1 مہینہ کمپین چلائی ہے, رزلٹ 0 آ رہا ہے. میں نے کہا آپ ایگزیکٹ ڈیٹ دیں کہ فلاں ڈیٹ کے بعد آپ کا فائن ہونا شروع ہو جائے گا,
صحیح,
اور لوگوں کو فائن کرنا شروع کر دیں. وہ ایگزیکٹلی انہوں نے جیسے کیا, تو مور دین 80% جو ہے وہ لوگوں نے سیٹ بیلٹ
اور موٹر وے پہ باندھ لیتے ہیں, موٹر وے پہ باندھا ہوتا ہے سیٹ بیلٹ, لیکن شہر کے اندر نہیں باندھتے, باقی جی ٹی روڈ پہ نہیں باندھتے
شہر. اب موٹر وے پہ اب یہ ایک دیکھیے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک چیز کی کمی ہے, موٹر وے کے اوپر آتے ہیں ڈیو ٹو فیئر جناب سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں, جیسے موٹر وے سے باہر آؤٹ ہوتے ہیں تو سیٹ بیلٹ.
ایک بڑی فنی سا مجھے کسی نے ریزن دی, ایک ڈرائیور سے میں نے پوچھا کہ میں نے بیلٹ باندھا ہے فرنٹ سیٹ پہ, تم کیوں نہیں باندھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ میرا بیلٹ تو آج تک یوز نہیں ہوا اور اس کے اندر اتنی ڈسٹ ہے, اگر میں نے اس کو باندھا تو میرے یہ وائٹ کپڑے جو مایا لگا ہوا ہے یہ خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا تمہاری زندگی سے بھی زیادہ ہیں, اگر تم گاڑی کی بریک, اسٹیئرنگ, باقی اس کی لائٹس, انڈیکیٹرز, وائپر سب یوز کر رہے ہو تو بیلٹ بھی جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے. اور میں صرف اپنے لسنرز کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کے اندر سروے یہ ہے کہ 80% جو مطلب یہاں پہ جو ایکسیڈنٹس کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں 80% سروائیول ریٹ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے بیلٹ باندھا ہوا تھا. یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں,
میرا خیال زیادہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. سیٹ بیلٹ سے جن لوگوں نے, جہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے موٹر وے پہ بھی, ہائی وے پہ کبھی کبھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو جن لوگوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوتی ہے نارملی وہ سیف ہوتے ہیں, ان کو چوٹیں نہیں آئی ہوتی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ سیٹ بیلٹ بیسیکلی کوئی آپ کے فیئر کے لیے یا جرمانے کے لیے نہیں ہے, یا ہمیں کوئی کسی چیز کا نہیں, یہ آپ کی اپنی حفاظت ہے, اپنی حفاظت کے لیے پہننا ہے. ہیلمٹ بھی اپنی حفاظت کے لیے پہننا ہے.
صحیح. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم تو رورل ایریاز سے ہیں, وہاں پہ چند دن کے لیے ایک بچہ ڈرائیور کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے, پھر ہم اس کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, لائسنس نہیں ہے. ہم نے اکثر کیسز میں, ایکسیڈنٹس کے کیسز میں دیکھا ہے کہ لوگ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیک ڈیٹڈ وہ بن جائیں, لائسنس بن جائیں, تاکہ وہ جو ہے نا قتل کا کیس نہ بنے. فرق اس میں اتنا یہ بھی ہے کہ دیکھیے, اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہے, اگر ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تو پھر وہ قتل کا مقدمہ ہے, لیکن یہاں پہ بھی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا.
میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں عرض کرتا ہوں اس میں. اب دیکھیے, یہ لوگ اصل میں پہلے یہی ایک کانسیپٹ یہی تھا کہ جی لائسنس, پیسے دے لیا لائسنس لے لیا. ابھی موٹر وے پولیس نے یہ کیا ہے کہ تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں اس وقت 80 اسکولز ہم نے کھولے ہیں, جو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرائیونگ اسکولز ہیں. وہاں پہ اب لوگوں کا بہت زیادہ رش ہو رہا ہے, لوگوں کو پراپرلی ڈرائیونگ سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, سیکھ رہے ہیں. ہمارا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے, وہ ISO سرٹیفائڈ ہے. اب اس کے مطابق لوگ آنا شروع ہو گئے. جب شروع میں تھا تو 75% لوگ فیل ہو رہے تھے, اب اس میں پرسینٹیج میں کافی کمی آ رہی ہے. تو اب لوگوں میں ہو رہا ہے شوق کہ ہمیں یہ ڈرائیونگ پراپرلی سیکھنی چاہیے اور سیکھ کے روڈ پہ آنا چاہیے.
اور ڈرائیونگ ایک بیہیویئر بھی ہے, صرف یہ ڈرائیونگ گاڑی چلانے یا موٹر سائیکل چلانے کا نام نہیں ہے کہ گیئر کیسے لگتا ہے اور بریک کیسے لگتی ہے, بیہیویئرز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آخری سوال آپ ہمیں بتائیے گا, کیا کم از کم آج کے دن جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں, آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہیلمٹ پہنیں گے, ٹریفک رولس کی پابندی کریں گے؟ میں امریکہ میں آ کے دعویٰ نہیں کر رہا, یقین کریں جب میں پاکستان میں تھا میں 2:00 بھی سگنل پہ کھڑا ہوتا تھا اسلام آباد میں, جب کسی طرف سے ٹریفک نہیں آ رہی ہوتی تھی.
جی اسد صاحب, میں کہنا چاہوں گا کہ ٹریفک رولز جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2:00, ٹریفک رولز کو میں ایسے فالو کرتا ہوں, رات کے 2:00 ہو نا تو سگنل بند ہو تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہاں, ہیلمٹ کا میں وعدہ کرتا ہوں, انشاءاللہ میں ضرور ریگولر ہیلمٹ پہنوں گا.
بہت شکریہ. اور باقی جو ہمارے لسنرز جو ہیلمٹ کے بنا ڈرائیو کرتے ہیں, ان سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ آن سے انسپریشن لیں اور ہماری اس درخواست کو قبول کریں ان کی جانوں کے لیے. اور وہ اپنے ماں باپ کو اگر دکھ نہیں دینا چاہتے تو ضرور پہنیں, اور ان کو میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ ہیلمٹ پہنے بنا چلتے ہیں تو یقین کریں وہ نوٹس ان کو کوئی بھی نہیں کرتا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں تو بالکل اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح گاڑی کے اندر بیلٹ باندھیں اور اپنی گاڑی کی فٹنس کا خیال کریں. روڈ کے اوپر غیر ضروری تیزی دکھانے کا فائدہ نہیں ہے, آپ کی چھوٹی سی غلطی کسی کے گھر کا دیا بجھا سکتی ہے. بہت احتیاط کریں ڈرائیونگ کے اندر. بہت شکریہ آپ کا چودھری جاوید چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. محمد اونا آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آج تھوڑا سا لائٹر ہم نے یہ پروگرام کا یہ سیگمنٹ رکھا تھا. میری تو خواہش ہوگی کہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہو اور جتنی سے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دی جا سکتی ہے وہ دی جا سکے. بہت شکریہ. اور کوئکلی چلیں گے پروگرام کے ہم اپنی آخری سیگمنٹ کی جانب. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں, پروڈیوسر ہیں گلرخ اور میں ہوں اسد حسن. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ, اس پہ مبنی ایک میوزیم, اس کا افتتاح کیا گیا ہے. صدر باراک اوباما نے بذات خود اس کا افتتاح کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ سفید فام, سفید سیاہ, لاطینی اور مقامی امریکی بچے یہ سب دیکھیں گے. اس کو ایک بڑی سمبولک اہمیت ہے اس میوزیم کی ان کے نزدیک. جتنی ہسٹری رہی ہے سیاہ فام امریکیوں کی اس کے اندر بڑے مشکل صفحات بھی ہیں تاریخ کے, ان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اس میوزیم کے اندر. اور پریزیڈنٹ باراک اوباما یہ کہتے ہیں کہ یہ میوزیم وہ کہانی سنائے گا جو امریکی قومی بیانیے میں غالباً اس سے پہلے نہیں سنائی گئی یا بہت کم سننے کو ملتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کا بذات خود اس کا انوگریٹ کرنا کیا معنی رکھتا ہے. اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک کے اندر سیاہ فاموں کے خلاف پولیس کے رویے کے بارے میں شکایات بہت زیادہ ہیں. اس وقت دو شہروں, خاص طور پہ اوکلاہاما کے اندر اور یہاں پہ چارلٹ کے اندر, پولیس افسروں پہ کو چارجز کا سامنا ہے کہ انہوں نے بلا وجہ سیاہ فام شہریوں پہ گولی چلائی, اور اس کے بارے میں میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس پہ پولیس کا جو ڈسپلن ہے اور پولیس کی جو آپریشنل کہنا ایس او پیز ہیں ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہیں بینا گویندی, یو ایس بیسڈ رائٹر ہیں, شاعرہ ہیں, کالمسٹ ہیں, اور آپ ان کو فیس بک کے اور باقی سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ لکھتی اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں. بینا بہت شکریہ آپ کا, ہمارے پاس چھ سے سات منٹ ہیں, ہم آپ کو تھوڑا دیر سے لے سکے سیگمنٹ میں. پہلے تو ذرا میوزیمس کے بارے میں بتائیے گا کہ ایک تو بڑا انکریج کیا جاتا ہے جنرلی بھی اس کلچر کو, اور ابھی یہ جو خاص طور پہ یہ جو سیاہ فام امریکیوں کے لیے ایک میوزیم ہے ان کی تاریخ کو جو اجاگر کر رہا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اور پھر اگین اسی پولیس کے ساتھ حالیہ تشدد کی کاروائیوں کے پس منظر میں اس کی مزید اہمیت کیسے بڑھ جاتی ہے؟
السلام علیکم. سب سے پہلے تو اسد میں آپ کو بہت مبارک دیتی ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ اس چیز کا اجرا کیا اور اس ٹاپک کو چنا جو کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. اس وقت دنیا میں افراتفری اور نفسا نفسی پھیلی ہوئی ہے, اور صدر براک اوباما نے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ صرف نہ صرف امریکہ جیسے ملک میں امریکی نسلی امتیاز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ادھر جو بھی کوئی ایسا پوائنٹ ہے اس کو ہر طور پہ ریز کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کا قانون جو ہے اور اس کا جو آئین ہے وہ ایک سب سے بڑا ایک دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ اس طرح کے یہاں پہ تمام ممالک سے لوگ امیگرینٹ کی حیثیت سے آتے ہیں اور ادھر ان کو سب کو مساوی حقوق ملتے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کی تعمیر میں جو حق سیاہ فام باشندوں کا ہے وہ شاید ہم بھلا نہیں سکتے. یہ سیاہ فام لوگ جو یہاں پہ سلیو بنا کے, غلام بنا کے اور خرید کر اور ان کو بارگین کر کے جہاں پہ دوسرے دنیا کے خطوں میں ان کو بھیجا جاتا تھا, عرب ممالک میں, یورپ میں, اور وہاں پہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد ان کو امریکہ میں لائی گئی تاکہ امریکہ جو ایک نیا خطہ تھا دنیا میں اس کی تعمیر و ترقی میں ان کو غلام بنا کے, اور ان کو 246 سال کی ایک مکمل تاریخ ہے جو ان کی اس کے اوپر مشتمل ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ہر طریقے سے اس کا خیال رکھا. جب ان کی حالت ظاہر اتنی خراب تھی کہ جس کا اگر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کمیونٹی نے نہ صرف اس وقت ایک باادب طور پہ بلکہ ایک
مجھے صرف بنا آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا ہے, پریزیڈنٹ باراک اوباما ایگزیکٹلی اس لمحے اس میوزیم کا افتتاح کر رہی ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میوزیم میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ہم نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور کس طرح سے ہماری جد و جہد رہی ہے. تو میں نے ایک جملہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کا ایگزیکٹلی اس لمحے جب وہ افتتاح کر رہی ہیں اور لائیو براڈ کاسٹ ہمارے اسٹوڈیوز میں وائرس پہنچ رہی ہیں, سو وہاں سے میں نے آپ کو سنایا. جی
ہیلو.
جی جی آپ نے بات.
اب اس میں اس میوزیم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی پرائیڈ ہے کہ آج کے دن ہمارے ان صدر جو کہ خود اس کمیونٹی سے متعلق ہیں اور انہوں نے اس چیز کو بالکل اس مساوی سطح پہ آ کر کہا, اور انہوں نے ادھر ان چیزوں کا اجرا کیا جہاں پہ اس ہمارے جگہ پہ اور بھی میوزیم ہے, اور ادھر اس تاریخ کو ہم کسی طور پہ بھی بھلا نہیں سکتے. اور ادھر سب سے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کی بھی قربانی کو ہم
بھلا نہیں. یعنی جو ہسٹورک ریفرنسز ہیں, ایک تو یہ وہ پریزرو ہو رہی ہیں, ان سے سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے لرن کیا جا رہا ہے. اب ذرا کوئکلی آئیے دوسری جانب, اگین اس میں بھی سیاہ فام کمیونٹی کو بالخصوص اس میں مشکلات ہیں, ایک منٹ میں اس کو رسپونڈ کیجیے گا. پولیس کی جو ایس او پیز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ شاید ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پولیس کا جو ڈسپلن ہے اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے حالیہ دو واقعات کے پس منظر میں.
جی بالکل, ایک سب سے بڑی ایک یہ کشمکش بہت یہ تقریباً 2013 سے یہ کشمکش ایک بڑی پھیل چکی ہے, اور یہ ہم ایک اس کے لاچار ہو چکے ہیں کہ روز نہیں تو ہمیں روز اس گھر میں مطلب ایک ایسا قصہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. لیکن ایسا ہمیں سب سے زیادہ جو بڑی صورتحال جو نظر آتی ہے
وہ وائٹ اگینسٹ بلیک اور بلیک اگینسٹ وائٹ, اس کو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے جو میرے طور پہ جو ایک حالیہ جو واقعات ہوئے, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا شہر میں اور اوکلاہوما میں شاید, اور اس کا اس کی سب سے جو مجھے سمجھ آتی ہے اور وہ ڈبیٹ اسی طور پہ اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے پولیس آفیسر کی بیٹر ٹریننگ کریں, پہلی بات یہ ہے.
Exactly.
دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جب ہم کسی بھی پولیس آفیسر کی بھرتی کرتے ہیں, نہ صرف ہم دوسرے معاملات میں اسکریننگ بیٹر کریں, پولیس آفیسر کی مزید طور پہ بیٹر اسکریننگ کرنی چاہیے.
Exactly. اس کی باقاعدہ اس کی پروفائلنگ اور خاص طور پہ اس کی کریکٹر اسسمنٹ اور بیہیویئر اس کی جو ہے نا وہ اس کا بھی انالیسز ہونا چاہیے. بہت شکریہ بینا گوئندی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, آپ کا بہت شکریہ. گائے گائے آپ سے گفتگو رہے گی بہت سارے مختلف ایشوز کے اوپر. آج کے اس پروگرام کے لیے پروڈیوسر تھیں ہمارے ساتھ گل رخ اور اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.